لیکن بہار قلب ہے یاد خدا کے ساتھ، لیکن بہار قلب ہے یاد خدا کے ساتھ۔ ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد دوران حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں۔ رہتے ہیں میل ان دنوں بعد خدا کے ساتھ، اور دل ہے ہنس جان شراب وفا کے ساتھ۔ رہتے ہیں میل ان دنوں بعد خدا کے ساتھ، بعد سبا سے مراد اللہ والے باد صبا سے مراد یہاں اللہ والے ہیں، کیونکہ یہ وہ ہوا ہے جب صبح کو چلتی ہے تو باغوں میں پھولوں کی کلیاں اسی ہوا سے چٹکتی ہیں، کھل جاتی ہیں، مہکتی ہیں، پھول بن جاتی ہیں، پھول مہکتے ہیں، اور دوسری ہوائیں چلتی ہیں تو وہ کلی نہیں کھلتی۔ اسی طرح اہل اللہ کے ساتھ رہنے سے دل کی مرجھائی ہوئی کلی کھل جاتی ہے، پھول بن جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوشبو سے مہکنے لگتی ہے، جام شراب وفا سے مست ہو جاتی ہے۔ رہتے ہیں میر ان دنوں بعد صبا کے ساتھ، اور دل ہے مست جام شراب وفا کے ساتھ۔
گلشن کی ہے بہار تو باد صبا کے ساتھ، لیکن بہار قلب ہے یاد خدا کے ساتھ۔ گلشن کی ہے بہار تو باد صبا کے ساتھ، لیکن بہار قلب ہے یاد خدا کے ساتھ۔ ہر وقت تہر
رشک شہان عرض، یعنی زمین پہ جتنے رہنے والے ہیں، جتنے بادشاہ ہیں، ان بادشاہوں سے بھی زیادہ قابل رشک۔
ہر وقت اس کا کہر شہان جیتا ہے جو
سلطنت نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، معمولی آدمی ہے، لیکن اللہ کی رضا اس کے ساتھ ہے، تو اس کی جو دل کی کیفیت ہے، صحیح معنوں میں اگر اللہ کی رضا اس کے ساتھ ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھتا ہے اور ایک لمحہ بھی ناراض نہیں کرتا، خطا ہو جاتی ہے تو خوب رو رو کر توبہ استغفار کر کے پھر اللہ کو منا لیتا ہے۔ اس کے دل کا جو کیف ہے وہ رشک شہان عرض ہے، تمام عالم کے بادشاہوں کے قلب میں جو سلطنت کا نشہ ہے اس سے کہیں زیادہ اس غلام کے کیف کا عالم ہے، اس غلام کا کیف ہے، اس غلام کی قیمت ہے جو اللہ کو راضی کیے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ کی رضا مال و دولت کے ساتھ مشروط نہیں ہے، غربت کے ساتھ مشروط نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا تقوی کے ساتھ مشروط ہے.
ہر وقت اس کے جیتا ہے جو غلام خدا کی رضا کے ساتھ, ہر وقت اس کا کیف ہے رشک شان جیتا ہے جو غلام خدا کی رضا کے ساتھ, رہتے میر دن و باد سبا کے ساتھ, اور دل ہے مست جان
خطا ہونا اتنا تعجب خیز نہیں ہے کہ خطا تو ہماری مٹی میں شامل ہے, لیکن خطا کے بعد لاپرواہ رہنا, غافل رہنا اور ہنسنا لٹائی کے ساتھ, یہ تعجب خیز ہے کہ اپنے مالک کی خطا کرنے کے بعد آرام سے کیسے ہیں, چین سے کیسے ہیں, بے چین کیوں نہیں ہے. تو اگر خطا ہو جائے تو توبہ کرنا انتہائی ضروری, فوراً توبہ کر لینا چاہیے اور مایوس ہرگز نہ ہونا چاہیے. دل میں شیطان خیال ڈالتا ہے کہ ابھی وہ کیفیت نہیں ہے توبہ کرنے کی, رونا نہیں آ رہا, اس لیے ایسی توبہ کا کیا فائدہ, ہرگز اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے. فوراً استغفار کر لے, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے کہ اللہ خطا ہو گئی معاف کر دیجیے. رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لے. تو فرمایا کہ شامل اگرچہ ان کا کرم ہو خطا کے ساتھ, یعنی جو خطا آدمی کر لیتا ہے توبہ کے ساتھ وہ خطا خیر الخطا بن جاتی ہے, اور توبہ کرنے والا خیر الخطائین ہو جاتا ہے, بہترین خطا کار ہو جاتا ہے. اس لیے توبہ کرنے سے ہرگز دیر نہ کرنی چاہیے.
توبہ خطا کے بعد ضروری ہے تو اختر با خدا کبھی ہو جائے گا ضرور, اختر با خدا کبھی ہو جائے گا ضرور, رہتا ہے روز و شب جو کسی با خدا کے ساتھ, رہتا ہے روز و شب جو کسی با خدا کے ساتھ, اختر با
جاؤ.
مار دینا اچھی طرح. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد. ذکر اللہ, اللہ تعالی کی عظیم شان دولت ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ خدا تعالی کی اپنے بندوں سے بے پناہ محبت اور بے پناہ لگاؤ اور اپنے بندوں کو بخشنا اور ان کے درجات کو بلند کرنے کا ایک یہ علامت ہے. خدا تعالیٰ نے ذکر اللہ کو بندوں کے لیے عام کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ ایسی پاک ذات ہیں کہ نہ تو ان کے ماضی میں کوئی عیب کا امکان ہے اور نہ ہی ان کے کوئی مستقبل میں عیب کا امکان ہے. القدوس اور السلام کے یہی معنی حضرت والا رحمہ اللہ نے بیان فرمایا, بیان القرآن سے فرمایا کہ القدوس اس ذات پاک کو کہتے ہیں کہ جس کے ماضی میں کوئی عیب نہ ہو, کوئی عیب نہ ہو, اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے یہ نام القدوس. اور السلام کے معنی جس کے مستقبل میں کوئی عیب لمنے کا کوئی امکان نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ایسی پاک ذات ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے مٹی کے انسان جس کی تخلیق ناپاک پانی ہے اور جس کے پیٹ میں کتنی ناپاکی بھری ہیں اور سراسر کمزوریوں کو مجموعہ ہے, لیکن ہماری اس ناپاک جسم کو خدا تعالیٰ نے اپنا پاک نام لینے کے لیے عام فرما دیا, اجازت فرما دی. اور نہ صرف یہ بلکہ حکمن بھی, ترغیباً بھی اور خبرن بھی, ہر طرح سے قرآن پاک میں اور احادیث متواترہ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی پابندی اور اللہ کو یاد کرنے کی ترغیب ہے, حکم ہے, خبر ہے. تو یہ بہت بڑا اعزاز اور اکرام ہے اپنے بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا. اور نہ صرف یہ بلکہ بغیر وضو کے بھی اللہ کو یاد کر سکتے ہیں, اللہ کا نام لے سکتے ہیں. اتنی بڑی مہربانی اللہ نے فرمائی. اللہ تعالیٰ جیسی پاک ذات ہیں ان کی پاکی کو بیان کرنا انسان کے لیے ممکن ہی نہیں, کسی مخلوق کے لیے ممکن نہیں, بس اتنا ممکن ہے جتنا اللہ تعالیٰ اس کو صلاحیت دے دیں. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قیامت کے دن بھی جب شفاعت کا حق حاصل ہوگا, حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہی الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے جو اللہ تعالیٰ ان کو القاء فرمائیں گے. تو کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا, اللہ کی تعریف بیان کرنا, اللہ کی بڑائی بیان کرنا, جیسا کہ اللہ کا حق ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی معبودیت کو بیان کرنا, اس کو بھی بندے کے جس طرح جیسا کہ حق ہے اللہ کا, بندے کے لیے آسان نہیں, بندے کے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن اللہ پاک نے اپنی پاکی بیان کرنے کو, اپنی تعریف بیان کرنے کو, اپنی بڑائی بیان کرنے کو بندے کو عام اجازت دے دی. نہ صرف یہ کہ بے وضو بلکہ لیٹے بیٹھے, کھڑے ہوئے, چلتے ہوئے, ہر حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی یاد کے لیے عام اجازت فرمائی بلکہ ترغیب فرمائی. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم, جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ ان لوگوں کی تعریف بیان فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو لیٹے بیٹھے اٹھے ہر طرح سے یاد کرتے ہیں, کھڑے ہوئے بھی یاد کرتے ہیں, لیٹے ہوئے بھی یاد کرتے ہیں, بیٹھے ہوئے بھی یاد کرتے ہیں, یعنی ان کی جو غذا روحانی ہے وہ ذکر اللہ ہے, اللہ کو یاد کرنا. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی قید نہیں مقرر نہیں فرمائی سوا ایک آدھ قید کے کہ جنوبی ہونے کی حالت میں تلاوت نہیں کی جا سکتی یا اور کسی حالت کے اندر, خاص حالت میں ناپاکی کی حالت میں ذکر اللہ کی قید ہے. لیکن عام طور پر بندے کو اللہ نے اجازت دی, بلکہ نہ صرف اجازت دی بلکہ ترغیب بھی دی. ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام لیا کیجیے، اور ہمارے رب کا نام اللہ ہے، تو ہم اللہ 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 جو کہتے ہیں جل جلالہ، جو ہمارا ذکر ہے وہ اسی آیت کی بنیاد پر ہے کہ ذکر جو ہے وہ تکرار کا متقاضی ہے، بار بار اپنے رب کا نام لیجئے، لہذا ہم بار بار اپنے رب تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، دل سے اللہ کا نام لیتے ہیں اور اپنی دل کی دنیا کو ہم آباد کرتے ہیں، لہذا ذکر اللہ کو پابندی کے ساتھ کرنا۔ فرماتے ہیں کہ تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے، تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے۔ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا ہماری زندگی ہے، ہماری زندگی ہے، اور ان کو بھولنا ہماری موت ہے۔ حدیث پاک میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص ذکر کرتا ہے اس کی، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال زندہ اور مردہ کی جیسی ہے۔ جیسے ایک مردہ زمین ہے، اس میں کوئی پانی نہیں، چٹیل میدان ہے، کھردری زمین ہے، بنجر زمین ہے، اس پر کچھ بھی بیل بوٹے نہیں اگ سکتے، کوئی اناج نہیں اگ سکتا، کوئی پھل، کوئی میوہ، کچھ بھی نہیں اگ سکتا، حتیٰ کہ گھاس بھی اس پہ نہیں اگتی۔ تو ذکر اللہ نہ کرنے والے کے دل کی مثال بالکل بنجر زمین جیسی ہے، اور جو ذکر اللہ کرتا ہے اس کی مثال زرخیز زمین کی ہے، زندہ زمین کی ہے، کہ اس میں بیج بویا جاتا ہے اور اسے پھول اور بوٹے اور اناج اور پھل اور میوے اور کیا کیا چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ہرا بھری ہری بھری زمین ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر پابندی سے کرنے سے، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے، ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے، اور ذکر اللہ ذاکر کو مذکور تک پہنچا کر ہی دم لیتا ہے۔ ذکر اللہ ذاکر کو مذکور تک یعنی اللہ تک پہنچا کر ہی دم لیتا ہے۔ لہذا ذکر میں جو لوگ غفلت کرتے ہیں وہ بڑا نقصان کرتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے، بعض لوگوں نے ذکر اللہ کو اتنی اہمیت دے دی کہ فرائض نماز سے بھی زیادہ، دیکھا گیا ہے کہ فرائض نماز میں تو سستی ہے لیکن وظائف کی بہتات ہے، صبح شام تسبیح لیے بیٹھے ہیں، داڑھی بھی مونڈی بھی ہے، نماز کی بھی پابندی نہیں ہے، یا ہے تو الٹی پلٹی ٹوٹی پھوٹی، نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں اور ذکر اللہ کو بہت اہم سمجھتے ہیں۔ ذکر اللہ بلا شبہ بہت اہم ہے لیکن فرائض اس سے کہیں زیادہ اہم ہیں، فرائض کے ثمرات نوافل کے ثمرات سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں، فرائض کے انعامات نوافل کے اور مستحبات کے انعامات سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں، اور فرائض کی بجا آوری مستحبات اور نوافل کی بجا آوری سے کہیں زیادہ اہم ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، اذکار کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے، ان اذکار کو اللہ تعالیٰ کی ولایت، اللہ تعالیٰ کے قرب خاص سے یہ نسبت ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ محض ذکر و اذکار ہی سے اللہ کا ولی بنتا ہے، اور وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے جو ذکر اللہ زیادہ کرتا ہے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی تو وہی ہوتا ہے جو زیادہ تقویٰ سے رہتا ہے، جتنا زیادہ تقویٰ سے رہتا ہے وہی اللہ کا زیادہ ولی ہوتا ہے، زیادہ قریب دوست ہوتا ہے۔ لیکن ذکر اللہ کو اس میں کیا حیثیت حاصل ہے؟ ذکر اللہ کو اس میں یہ حیثیت حاصل ہے کہ ذکر کرنے سے نور پیدا ہوتا ہے، ذکر کرنے سے نور پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مرکز نور اللہ کی ذات ہے، مرکز نور اللہ کی ذات ہے، جس طرح مقناطیس کا مرکز نارتھ پول ہے، ساؤتھ پول ہے، کہ جب سوئی پر میگنیٹک مقناطیسی پالش لگی ہوتی ہے کمپاس کی سوئی پر، تو وہ نارتھ کی طرف اشارہ کرتی رہتی ہے، اور اگر اس کو ذرا سا ہٹاؤ تو وہ لرزنے لگتی ہے، ہٹنا نہیں چاہتی، چھوڑ دو تو واپس فوراً اپنے مرکز کی طرف اشارہ کرنے لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات مرکز نور ہے، اور ذکر اللہ کرنے سے دل پر نور کی پالش چڑھتی رہتی ہے، دل نور نور ہوتا رہتا ہے، گویا کہ نور کی اس میں ذخیرہ ہو جاتا ہے، اور مرکز نور کی طرف ہر وقت متوجہ رہتا ہے، ہر طرف مرکز نور کی طرف ہمارے دل کا قبلہ رہتا ہے۔ تو جب ذکر سے نور پیدا ہوتا ہے اور گناہ سے ظلمت پیدا ہوتی ہے، گناہ سے اندھیرا پیدا ہوتا ہے، اور گناہ ولایت کا دشمن ہے، اللہ کی ولایت کا دشمن گناہ ہے۔ گناہ کرنے سے اللہ کی ولایت سے آدمی دور ہو جاتا ہے، اللہ کی دوستی سے دور ہو جاتا ہے۔ لہذا ضروری تو تقویٰ ہے، فرض تو تقویٰ ہے، ذکر فرض نہیں ہے، لیکن ذکر کرنے سے تقویٰ میں معاونت ہوتی ہے کہ جیسے ہی نور کی جگہ، روشنی کی جگہ اندھیرا آنے لگتا ہے، ہر شخص گھبرا جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے اندھیرا اجنبی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو ذکر اللہ کا پابند دل ہوتا ہے وہ ہر وقت نور اور روشنی کا عادی ہوتا ہے، اور اس میں گناہ کرنے سے اندھیرا آنے لگتا ہے، تو جیسے ہی اندھیرا آتا ہے، چونکہ نور کا عادی ہے، روشنی کا عادی ہے، اندھیروں سے اس کو مناسبت نہیں ہے، اندھیروں سے اس کو شناسائی نہیں ہے، تو اندھیرا اس کے لیے ایک اجنبی چیز بن گئی ہے۔ اب جیسے ہی یہ اجنبی چیز آتی ہے، جیسے کسی کے گھر میں کوئی بھی اجنبی انسان آ جائے، انسان گھبرا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی کوئی گناہ کا منکر آتا ہے، منکر کے معنی ہی اجنبی کے ہیں، تو جیسے ہی گناہ کا اندھیرا دل میں آتا ہے، اس کو فوراً تنبیہ ہو جاتی ہے کہ کوئی اجنبی، کوئی غیر دل میں آ گیا ہے، نہ کوئی راہ پا جائے، نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس با رہنا۔ تو جیسے ہی گناہ کا جو ہے وہ اندھیرا دل میں آتا ہے، فوراً یہ ذکر کا نور اس کو تنبیہ کر دیتا ہے، فوراً اس کو تنبیہ ہو جاتی ہے، توجہ ہو جاتی ہے، اور فوراً جو ہے وہ اس گناہ سے یا تو رک جاتا ہے، اور اگر بتقاضائے بشریت گناہ کر ہی بیٹھا اور اس اندھیرے کو اس نے دل میں جگہ دے ہی دی، تو فوراً ہی توبہ اور استغفار کی توفیق اس کو ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قرب اور اللہ تعالیٰ کی دوستی میں ذکر کا یہ کردار ہے کہ ذکر سے اللہ تعالیٰ کی دوستی میں معاونت ہوتی ہے، اور تقویٰ سے رہنے میں معاونت ہوتی ہے، آسانی رہتی ہے۔ اور ذکر کے اندر تو بے شمار اذکار ہیں، لیکن سب سے زیادہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو دی ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن پاک میں بھی بارہا جگہ جگہ، متعدد جگہ، بے شمار جگہ یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر آیا ہے، لا الہ الا اللہ بھی آیا ہے، اور اس کے ہم معنی آیات کے اندر بھی یہی توحید بیان کی گئی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ ہو یا کوئی ایسا کلمہ آیت کا جز ہو جو اس کلمے کا ہم معنی ہو، وہ بھی اسی میں شمار ہوتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کہنا بہت ہی قیمت کی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ، مجھ کو کوئی ایسا وظیفہ بتلا دیجئے جس سے میں خاص آپ کو یاد کیا کروں، میں کلیم اللہ ہوں، میں نبی ہوں آپ کا، تو آپ مجھے کوئی ایسا کلمہ بتائیے جو میرے لیے خاص ہو، میرے درجے کا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، یہ تو ساری خلقت کہتی ہے لا الہ الا اللہ، میں تو کوئی ایسا ورد چاہتا ہوں، ایسا وظیفہ چاہتا ہوں جس کو میں خاص طور پر، جو میرے لیے خاص ہو، اور میں اس سے آپ کا قرب حاصل کروں، آپ کو راضی کروں، آپ کو خوش کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر اس کلمے کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور جو کچھ اس میں ہے اس کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو یہ کلمے والا پلڑا، اکیلا کلمے والا پلڑا، اکیلا لا الہ الا اللہ کہنے والا پلڑا جو ہے، یہ جھک جائے گا۔ یہ اتنا قیمتی کلمہ ہے، ایسا زبردست کلمہ ہے۔ تو اس کلمے کی جو برکات ہیں، اس کا تو کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے، کوئی شمار نہیں ہے۔ اور لا الہ الا اللہ جس نے کہا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا، وہ دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اخلاص کی تعریف، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام کاموں سے بچنا۔ حرام کاموں سے جو بچتا رہے گا اور لا الہ الا اللہ کثرت سے کہتا رہے گا، انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ کہ ایک تو توحید اس کے ہاتھ میں ہے، دوسرے یہ کہ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے تقویٰ اختیار کیے ہوئے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ کا یہ دوست ہے۔ تو یہ سیدھا جنت میں جائے گا. اس لیے کہ جہنم تو گناہوں کی وجہ سے آدمی پر آئے گی, اور گناہ ایک کرتا نہیں, توحید اس کے ہاتھ میں ہے. تو لا الہ الا اللہ جس نے اخلاص کے ساتھ کہا جنت میں جائے گا. اسی لیے ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے اور تمام بزرگوں نے اس کلمے کے پابندی ذکر کا خوب خوب اہتمام کیا ہے. اور روزانہ صبح ہمارے یہاں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین کی جاتی ہے. اور اسی لیے اس حدیث پاک میں جو آتا ہے کہ جو شخص نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ روزانہ کہا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو 14ویں کے چاند کی مانند چمکتا چہرہ اٹھائیں گے. میرے شیخ رحمہ اللہ نے کیا خوب اس کی تعبیر فرمائی ہے. فرمایا ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے گا وہ اس کا قیامت کے دن اس کا چہرہ کیسے چمکے گا, قیامت کے دن کیسے چمکتا ہوا چہرہ اٹھایا جائے گا. یہ کیا یہ مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کہے اور چوری بھی کرے, ڈاکہ بھی ڈالے اور بدنگاہی بھی کرے, جھوٹ بھی بولے, چوری بھی کرے؟ نہیں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کلمے کی ایسی برکات ہیں کہ جو شخص اس کا ورد روزانہ 100 مرتبہ کیا کرے گا دل کے ساتھ, تو انشاءاللہ تعالی اس کلمے کی برکت سے اس کو نیکیوں کی توفیق, منہ اجالا کرنے والی اعمال کی توفیق یعنی نیکیوں کی توفیق ہوگی, اور منہ کالا کرنے والے اعمال یعنی گناہوں سے بچنے کا اس کو توفیق ہو جائے گی. تو اس طرح سے وہ نیکیوں پر آ جائے گا. اس کلمے کی یہ طاقت ہے کہ جو اس کا ورد کرے گا اس کا ذوق بدل جائے گا, اس کا قلب بدل جائے گا, اور اس کو نیکیوں کی توفیق اور اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق خود بخود ہونے لگے گی اس کلمے کی برکت سے. لہذا لا الہ الا اللہ کا ورد بہت ہی عمدہ ذکر ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نیک سب سے افضل نیکیوں میں ہے. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرا کرو, اور جب کوئی برائی تم سے ہو جائے تو فوراً اس کے تلافی میں کوئی نہ کوئی نیکی کر لیا کرو, کوئی نہ کوئی نیکی کر لیا کرو. تو یہ سب سے افضل نیکی ہے. مثلاً اگر کوئی خطا ہو جائے تو فوراً ہی ہم کلمے کا ورد کر سکتے ہیں, استغفار کریں اور کلمے کا ورد کریں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اس طرح سے یہ کسی غلطی اور خطا کی مکافات ہو جائے گی. اور کوئی بھی کلمہ کہہ سکتے ہیں, سبحان اللہ کہتے ہیں, یہ بھی نیکی ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ صرف درہم اور دینار خرچ کرنا ہی صدقہ نہیں ہے, بلکہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے, الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے, اور اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے, لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے. غرض یہ کہ کوئی نہ کوئی ذکر استغفار کے ساتھ کوئی ذکر اگر ہم کر لیا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری جو برائی ہے اس کو اللہ تعالی مٹا کر اس کی جگہ نیکی لکھ دیں گے. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, نیکیاں اس کی جگہ لے لیں گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کی بھی بہت تعریف فرمائی, احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, کہ یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی محبوب جو ہے وہ کلمات ہیں. احب الکلام, بہترین کلام. عرب میں تو یہ عام رواج ہے کہ جب بھی کوئی تعجب کی بات ہوتی سنت کے مطابق فوراً ہی سبحان اللہ سنیں گے آپ ان کی زبان سے, سبحان اللہ. کوئی تعجب کی بات کہہ دی, پسند ناپسند کی بات کہہ دی, تو فوراً وہ حضرات کہیں گے سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی تھی. ہمارے یہاں جو الفاظ ہیں وہ اور طرح کے, اپنی اپنی مرضی کے, کوئی کہتا ہے واہ واہ یہ کیا بات ہوئی, اور اگر کہہ دیا سبحان اللہ تو یہ سارا کے سارا اس کا ہم معنی ہو گیا کہ بڑے تعجب ہوا بھائی آپ کی بات پہ, سبحان اللہ کیا بات کہہ دی آپ نے. تو اگر ہم ایسی بات پر ہم بھی سنت کو اختیار کریں سبحان اللہ, تو ایک تو یہ کہ خطا کی مکافات ہو جائے گی, دوسرا یہ کہ سبحان اللہ احب الکلام ہے, بجائے اول فول بات کرنے کے سبحان اللہ کہہ دیا احب الکلام ہو گیا, الحمدللہ کہہ دیا کسی موقع پر تو یہ احب الکلام ہے, اللہ اکبر کہہ دیا, کوئی بڑی چیز دیکھ لی, کسی چیز کی بڑائی دیکھ لی, جیسے کوئی بہت بڑا پہاڑ دیکھا تو کہا اللہ اکبر اللہ اس سے بھی بڑا ہے, تو یہ بات ارے بھائی دیکھو کتنا بڑا پہاڑ ہے, ارے وہاں سے وہاں تک گیا ہوا ہے, اس کی اونچائی کتنی ہوگی, اس کی اتنی ہائٹ ہوگی. تو ایک یہ ہے کہ ہم کہیں اللہ اکبر کیا عظیم شان پہاڑ اللہ نے پیدا کیا, تو احب الکلام ہو گیا, اللہ کی بڑائی اس کے اندر آ گئی. کوئی مخلوق سمندر جیسی دیکھی, کتنا پانی اللہ نے پیدا کیا, کوئی اتنی بڑی مخلوق دیکھی اللہ اکبر کیا اللہ نے کتنا پانی پیدا کیا ہے. غرض یہ کہ یہ احب الکلام ہے کہ اپنے کلام کو, اپنی گفتگو کو ہم ان قیمتی قیمتی اللہ کے ناموں سے, اللہ کی پاکی بیان کرنے سے, اللہ کی تعریف بیان کرنے سے, اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے, اللہ کی وحدانیت بیان کرنے سے زینت دے سکتے ہیں اور اپنی جنت بھی ان سے آباد کر سکتے ہیں. اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو احب الکلام فرمایا ہے. بعض روایات میں افضل الذکر بھی آیا ہے, سبحان اللہ, الحمد للہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. تو کثرت ذکر یہی ہے کہ ہم مختلف مواقع پر ان الفاظ کو, اللہ کی تعریف کو, اللہ کی پاکی بیان کرنے کو ہم جو ہے وہ سیکھیں کہ کہاں کس موقع پر ہم سبحان اللہ کہہ دیں, کس موقع پر الحمدللہ کہتے ہیں. یہ تو طلب کی بات ہے, شوق کی بات ہے. جیسا شوق اور طلب ہوتی ہے, خدا تعالیٰ خود ہی آداب محبت سکھلا دیتے ہیں. اگر ہیں صادق, اگر ہیں آپ صادق اقرار محبت میں, طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں, اور محبت خود سکھا دیتی ہے آداب محبت. اب یہ کیا ہے, مختلف اوقات میں ذکر اللہ کرنا, پانی پی کر الحمدللہ کہہ دینا, اسی طرح بسم اللہ پڑھ لینا, طرح طرح سے بہانے بہانے سے اپنے اللہ کو یاد کرنا ہی تو ہے. بیت الخلا جانا ہے تو بھی اللہ کی یاد ہے, باہر واپس آ کر بھی اللہ کی یاد ہے, سونا ہے تو اللہ کی یاد ہے, جاگنا ہے تو اللہ کی یاد ہے. ہر طرح سے ذکر ہے, ذکر ہی ذکر ہے. اور سنتوں کا اہتمام بھی ذکر ہے, تقویٰ کا اہتمام بھی ذکر ہے. ظاہر ہے گناہ کا تقاضا ہوگا تو فوراً ہی یاد آ جائے گا کہ یہ بات اللہ کی ناپسندیدہ ہے, یہ بات اللہ کی منع کی ہوئی ہے. تو پہلے اللہ یاد آئے گا, پھر گناہ سے بچے گا. تو یہ بھی اللہ کی یاد ہے, تقویٰ بھی اللہ کی یاد ہے, اور سنت کا اہتمام بھی اللہ کی یاد ہے, زبانی ذکر بھی اللہ کی یاد ہے, دل میں ان کو یاد کرنا, دل میں ان کا شکر ادا کرنا, یہ بھی ان کی یاد ہے. ہر طرح سے اللہ کی یاد ہے. تو میرے عزیزوں, یہ اللہ کا ذکر روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ضرور کر لیا جاوے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے, ایک وقت میں نہیں, مختلف اوقات میں, 6 مہینے میں, 1 سال میں, 2 سال میں, اتنا پڑھ لے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ, اور کسی کو اس کا ثواب بخش دے, تو پڑھنے والا خود بھی بخشا جائے گا, اور اس 70,000 کلمے کی برکت سے جس شخص کے لیے دوزخ واجب ہو گئی ہوگی وہ بھی دوزخ کے عذاب سے نجات پائے گا. ایک بزرگ کا واقعہ ہمارے حضرت نے سنایا اور فضائل اعمال میں بھی لکھا ہے, نام کے ساتھ لکھا ہے. ایک بزرگ کو اس روایت میں کچھ تھوڑا سا تردد تھا, تو ایک لڑکا صاحب کش ایک دن ان کے یہاں کھانا کھانے آیا. صاحب کش لڑکا تھا متقی اللہ والا, تو اس کے بارے میں بھی ان کو تحقیق کرنی تھی کہ یہ کیسا آدمی ہے. تو اچانک وہ لڑکا کھانا کھاتے کھاتے چیخنے لگا, رونے لگا. تو پوچھا گیا کہ بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے کش ہوا ہے ابھی کہ میری ماں کو دوزخ میں جلایا جا رہا ہے. تو ان بزرگ نے فوراً علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ, یہ نام لکھا ہے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ, تو انہوں نے جو ہے وہ کئی دفعہ جو ہے 70,000 کلمے کا ختم کر چکے تھے, کئی نصاب کر چکے تھے, 5-6 نصاب. تو انہوں نے سوچا کہ میں اس کو اپنا ایک نصاب یعنی 70,000 کلمہ اس کی ماں کو بخش دیتا ہوں. دلی دل میں انہوں نے اس کی ماں کو اللہ سے درخواست کی کہ اللہ, میں نے جو 70,000 کلمہ پڑھا ہے وہ ایک 70,000 کلمہ اس لڑکے کی ماں کو آپ بخش دیجیے. تو تھوڑی دیر میں دیکھا کہ وہ لڑکا ہنسنے لگا, خوش ہو گیا, مطمئن ہو گیا. تو بعد میں اس سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ کہا کہ میری ماں کو دوزخ میں جلایا جا رہا تھا, لیکن اچانک میں نے دیکھا کہ میری ماں کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈال دیا ہے, اس لیے میں مطمئن ہو گیا. تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کہ مجھے اس روایت پر پورا پورا یقین بھی ہو گیا کہ میرے اور اللہ کے سوا اس کا کوئی رازدان نہیں تھا کہ میں نے 70,000 کلمہ اس کو بخشا ہے, اور دوسرے یہ کہ مجھے اس لڑکے کے صاحب کشف ہونے کا بھی یقین ہو گیا. غرض یہ کہ ہم تھوڑا تھوڑا روزانہ کرتے رہیں, اور جب 70,000 ہو جائے تو ہم اپنے کسی قریبی عزیز والد والدہ کو بخش دیں, تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کو جہنم سے خلاصی ہوگی, اور اگر پہلے ہی وہ جنتی لکھا گیا ہوگا تو خدا تعالیٰ اس کے قرب میں اضافہ کریں گے. غرض یہ کہ بھائی ذکر کی پابندی جو ہے ضروری ہے, اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ذکر کا ناغا روح کا فاقہ ہے. ذکر کا ناغا, جو آدمی ذکر نہیں کرتا وہ روح کا فاقہ ہے, اس کا روح اس کی جو ہے وہ مردہ ہے, روح مردہ ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے مہمان گیا کہیں, اور رات کے بعد جب فجر کی نماز کو گئے تو اب مہمان تو جلدی گھر آ گیا, اس کو ذکر وغیرہ کی عادت نہیں تھی, میزبان صاحب جو ہے وہ مسجد میں تھے, تو کافی دیر مہمان نے انتظار کیا, اس کے بعد میزبان صاحب آئے, انہوں نے کہا بھائی آپ کہاں تھے, مجھے بھوک لگ رہی تھی, ناشتہ کرنا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں اپنی روح کو ناشتہ کرا رہا تھا, میں اپنی روح کو ناشتہ کرا رہا تھا. پہلے اپنی روح کو ناشتہ کراؤ پھر اپنے جسم کو ناشتہ کراؤ. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے یہ بار بار تاکید فرمائی ہے کہ ذکر کا ناغا نہ ہونے پائے. فرمایا کہ اگر ذکر پورا نہیں کر پا رہے, 100 مرتبہ کی تعداد پورا نہیں کر پا رہے, تو اس کو کچھ کم کر لو, 70 مرتبہ کر لو. فرصت نہیں ہے, نیند کا غلبہ ہے, مزاج میں چڑچڑا پن محسوس ہو رہا ہے یا تھکن محسوس ہو رہی ہے, تو اس کو 70 مرتبہ کر لو. اور اگر مشکل پیش آ رہی ہے, کوئی بیماری بھی ہے ساتھ میں نہیں پورا کر سکتے, تو بھائی اس کو اور کم کر لو, مثلاً 66 مرتبہ کر لو, مثلاً 33 مرتبہ کر لو. یہاں تک کہ فرمایا کہ بھائی اگر بہت ہی عدیم الفرصتی ہے تو 10-10 مرتبہ ہی کر لو. یہاں تک کہ فرمایا کہ بھائی 10 مرتبہ کی بھی اگر فرصت نہیں ہے یا کوئی ایسی مجبوری آ گئی ہے تو ایک ہی مرتبہ کر لیا کرو. یہ بات میں نے اپنے موجودہ شیخ شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم سے سنی اپنے حضرت والا رحمہ اللہ کی. غرض یہ کہ ذکر کو کسی حال بھی چھوڑنا نہیں چاہیے, اور تلاوت کلام پاک کو بھی خوب اہتمام کے ساتھ, چاہے تھوڑی ہو, لیکن تھوڑی سے مراد ہم جب کہتے ہیں کہ بھائی چاہے تھوڑی ہو لیکن پابندی ہو, تو بعض لوگ بالکل ہی نیچے چلے آتے ہیں. مثلاً کہتے ہیں کہ میں پابندی سے ایک رکوع کر رہا ہوں. ارے بھائی ایک رکوع نہیں, پاؤ پارا تو ہو کم سے کم, کہ فقہا نے پاؤ پارے سے کم لکھنا جو ہے وہ کم پڑھنا گناہ لکھا ہے, اس کو واجب کیا ہے کہ کم از کم پاؤ پارا روزانہ تلاوت ہو. جن لوگوں کو کلام پاک ابھی صحیح پڑھنا ابھی صحیح سیکھنا شروع کیا ہے, تو وہ بھی کوشش کر کے وہ جتنا سیکھا ہے اس کو اتنی مقدار میں پڑھ لیا کریں جتنا ایک پاؤ پارا ہو جائے. کوئی مشکل بات نہیں ہے ایک پاؤ پارا پڑھنا, حالانکہ ہمارے ہاں ہر روز جو ہے ایک پارا تلاوت کا جو ہے ترغیب دی گئی ہے اپنے معمولات یومیہ میں, کیونکہ انسان تو حقیقت میں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. کوئی کہے کہ بھائی ہمارے پاس اتنا وقت کہاں مل سکتا ہے, تو یا جان رکھو کہ بھائی ہمارا تو اصل کام ہی, ہمارا تو مقصود ہی اللہ کی عبادت کرنا, ہماری پیدائش کا مقصد ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے, تو ہم کہاں جو ہے بھاگے پھر رہے ہیں اللہ سے. کام تو ہمارا کچھ ہے, کام ہم کچھ کیے جا رہے ہیں, آئے تھے کس کام کو جا کر چلے, تہمتیں چند سر اپنے دھر چلے, وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں, یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے. کام تو ہمارا اللہ کی یاد ہے, اور ہم کس کس کام میں لگے ہوئے ہیں, کہاں کہاں بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں, ایک در کو ہم پکڑتے نہیں. جو بندہ, ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا, جو بندہ آخرت کی طلب کرتا ہے اور آخرت کو مقصود بناتا ہے اور اللہ کی عبادت کو اہمیت کے ساتھ ادا کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو جمع فرما دیتے ہیں. حدیث میں بھی آتا ہے یہ مضمون کہ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو جمع فرما دیتے ہیں, یعنی اس کو, اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اور ادھر ادھر مارا مارا پھرتا ہے, اللہ اس کے کاموں کو منتشر کر دیتے ہیں. اب وہ ادھر بھی مارا مارا پھر رہا ہے, وہاں بھی جا رہا ہے, وہاں بھی بھاگنا پڑ رہا ہے, وہاں بھی بھاگنا پڑ رہا ہے, کوئی کام ٹھیک سے بنتا نہیں, مصروف ہے. کہتے ہیں بھائی میں نام اللہ کا لوں تو کیسے لوں, مجھے فلاں کام, فلاں مجبوری. تو بات یہ ہے کہ اللہ کا نام لینا شروع کرو گے تو یہ سارے اشغال کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے، جمع ہوتے چلے جائیں گے، اور خدا تعالیٰ پھر آپ کے کاموں کو بنا دیں گے، غیب سے اس کا انتظام بھی فرما دیں گے۔ کتنے کتنے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو پاؤ پارا کرنا کوئی زیادہ مشکل بات نہیں، یہ بھی کمزور لوگوں کے لیے ہے، اور جو روانی سے پڑھنا جانتے ہیں، روانی سے پڑھنا اللہ نے نصیب کیا ہے ان کو، وہ کم سے کم ایک پارا روزانہ پڑھ لیا کریں، کوئی مشکل بات نہیں۔ آدھا صبح پڑھ لیا، آدھا رات پڑھ لیا، شام پڑھ لیا، کسی وقت پڑھ لیا، تو اتنا تو کریں کہ بھائی اگر کچھ نہیں کچھ نہیں تو پاؤ پارا روزانہ اس کا پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور سبحان اللہ کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے، جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا اس نے نصف ترازو بھر لیا، اور جس نے الحمدللہ کہا اس نے پوری ہی ترازو بھر لی۔ اب ترازو کتنی بڑی ہوگی، قیامت کے دن جو ترازو ہوگی وہ مراد ہے، کون سی ترازو مراد ہے، یہ یقین جانیے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے ذہن، چھوٹی چھوٹی عقلیں، ناقص عقلیں ان انعامات کا احاطہ کر نہیں سکتی۔ مثال کے طور پر بتلا دیا گیا ہے، لیکن وہاں ہر انسان حیرت زدہ ہوگا، ہر انسان جو ہے وہ بہت ہی حیرت زدہ ہوگا کہ ایک سبحان اللہ ذرا سی زبان ہلانا جو ہے اس کا اتنا بڑا انعام، اتنی یعنی ایسی قیمتی کرنسی اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، یہ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا۔ اور فرمایا کہ جس نے اللہ اکبر کہا اس نے زمین و آسمان کے درمیان جتنی خلا ہے سب کے سب کو نیکیوں سے بھر لیا۔ سبحان اللہ، ایک ذرا سی زبان کیا ہی لی، چند سیکنڈ کی بات ہے، اور کہاں سے کہاں انسان پہنچ گیا، ذرا سی دیر میں جو ہے وہ آسمانوں پہ پہنچ گیا، آسمانوں کی سیر کرنے لگا، قرب اعظم اس کو نصیب ہو گیا۔ ایک سبحان اللہ کیا کہہ دیا، ایک الحمدللہ کیا کہہ دیا، ایک اللہ اکبر کیا کہہ دیا، کس قدر اس نے جو ہے قیمتی سامان اکٹھا کر لیا اپنے وطن میں رہنے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوب ذکر کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں جہاں جن مواقع پر سنتوں کی دعائیں ہیں، یہ سب کا سب جیسے میں نے عرض کیا، یہ سب کا سب ذکر اللہ ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اللہ تعالی ہم کو سراپا یا اللہ بنا دے، سراپا یا اللہ، سمجھیے بات، سراپا یا اللہ کی کیا معنی، یہ سراپا اللہ کی یاد، سراپا اللہ کو یاد کرنے والے، یعنی ہمارا بال بال اللہ تعالی کی اطاعت میں جکڑا ہوا ہو، اور ہمارے زبان و دل بھی خدا تعالیٰ کی یاد میں ہم وقت مشغول رہیں، کسی لمحہ ہمیں غفلت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا۔ رواه البخاري۔ حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ اگر تم اس چیز کو جان لو جس کو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ رو اور بہت کم ہنسو۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس حدیث میں تنبیہ فرمائی گئی ہے امت کو کہ جاہلوں اور غافلوں کے طریقہ حیات سے اجتناب کرے، یعنی زیادہ ہنسنے اور زیادہ راحت اور عیش سے زندگی کو بچائے، اور امید پر خوف کو غالب رکھے، مگر بڑھاپے میں خوف پر امید کو غالب رکھے۔ جب بڑھاپا آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید زیادہ رکھے، بالخصوص دنیا سے رخصت ہونے کے قریب ایام میں اللہ تعالیٰ کی عفو اور رحمت کا مراقبہ زیادہ رکھے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بالوں کی سنتوں کا بیان۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک کے بالوں کی لمبائی کانوں کے درمیان تک، اور دوسری روایت کے مطابق کانوں تک، اور ایک اور روایت کے مطابق کانوں کی لو تک تھی۔ ان کے قریب تک ہونے کی بھی روایات ہیں. پورے سر پر بال رکھنا کانوں کی لو تک یا اس سے کسی قدر نیچے سنت ہے, اور پورا سر منڈوا دینا بھی سنت ہے. اور اگر کتروانا چاہے تو پورے سر کے بال سب طرف سے برابر کتروانا جائز ہے, لیکن آگے کی طرف سے بڑے رکھنا اور گردن کی طرف چھوٹے کرا دینا, جس کو انگریزی بال کہتے ہیں, جائز نہیں. اسی طرح سر کا کچھ حصہ منڈوا دینا اور کچھ چھوڑ دینا بھی جائز نہیں. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے بچائے. داڑھی کو بڑھانے اور مونچھوں کو کم کرنے کے متعلق احادیث میں حکم وارد ہے, داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے کم کتروانا حرام ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے. ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے, اور ایک مٹھی کی مقدار سنت سے ثابت ہے. مونچھوں کو کترنے میں مبالغہ کرنا سنت ہے, یعنی خوب اچھی طرح اس کو کترنا چاہیے. لمبی لمبی مونچھیں رکھنے پر حدیثوں میں وعید آئی ہے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات کے بیان میں کمالین میں نسائی و ابن جریر اور بازار کی طرف ایک روایت میں آتا ہے, نقل کیا گیا ہے, ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ ایک شخص کے پاس دعوت اسلام کے لیے آپ نے کسی کو بھیجا. اس نے آپ کی اور حق تعالیٰ کی شان میں گستاخانہ کہا کہ رسول اللہ کون ہوتے ہیں, اللہ کیسا ہوتا ہے, سونے کا یا چاندی کا یا تانبے کا. مان اس پر بجلی گری اور اس کی کھوپڑی اڑا دی. اس واقعے میں آپ کی شان میں گستاخی کرنے کو بھی ظاہر ہے کہ دخل ہے. اس اعتبار سے ظہور ہے معجزے کا سائقہ یعنی بجلی میں, کہ کائنات جو سے ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, انك على كل شيء قدير. الہ العالمین, جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما. اللہ اس کی کوتاہیوں کو معاف فرما. اللہ مجھ کو بھی اور میرے گھر والوں کو بھی, اور میرے سب دوستوں کو اور ان کے گھر والوں کو, اور تمام مسلمانوں کو اے اللہ خوب خوب ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے ذکر کی خوب خوب توفیق عطا فرما. چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے ہر طرح ہر موقع کا جس طرح کا ذکر آپ کو پسند ہے, اے اللہ وہ ذکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ ہماری زبان کو بھی ذاکر بنا دے, ہمارے دل کو بھی ذاکر بنا دے. اے اللہ ہماری روح کو بھی ذاکر و شاغل بنا دے. اے اللہ ہم کو اپنا قرب اعظم نصیب فرما. اللہ ہم سب کو جلد نصیب فرما. ہر گناہ سے نفرت اور دوری عطا فرما. اے اللہ ہر گناہ سے نفرت اور دوری عطا فرما. ہر گناہ سے 100% اجتناب کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرما, ہر خطا کو معاف فرما, جان کر کی ہو, انجانے میں کی ہو, چھپ کر کی ہو, علانیہ کی ہو. اے اللہ ہر طرح کے ہر گناہ کو معاف فرما, چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو. یا اللہ ہر گناہ کو معاف فرما دے اپنے فضل و مہربانی سے. اور اللہ ہم سب کو نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما. اللہ نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما, اپنی یاد کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنا دیوانہ بنا لے. اے اللہ ہم سب کو اپنا دیوانہ بنا لے. یا اللہ ہم سب کو ایسا دیوانہ بنا لے جو ہم کو دیکھے وہ بھی آپ کا دیوانہ ہو جائے. اے اللہ ہم سب کو دیوانہ بھی بنا اور اپنا دیوانہ گر بھی بنا. کہ اللہ ہم سب کو اللہ نیکیوں کی توفیق اور ذوق و شوق نصیب فرما، ذکر اللہ کا ذوق و شوق نصیب فرما، تمام فرائض کی اور حقوق واجبہ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، با نماز با جماعت کی توفیق نصیب فرما، پانچ وقت کی نماز خوب پابندی کے ساتھ وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تمام بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، اے اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، اے اللہ اپنے دربار میں حاضری سے محروم نہ فرما، اے اللہ اپنے دربار میں حاضری سے محروم نہ فرما، اے اللہ اپنے دربار میں حاضری سے محروم نہ فرما، ہر ہر مسلمان کو پکا اور سچا نمازی بنا دے، اللہ ہماری عبادتوں کو اپنے فضل سے قبول فرما دے، اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے، اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال و بابرکت روزی نصیب فرما دے، اے اللہ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے، اے اللہ ان کو اپنے فضل سے نیک اور صالح اللہ والے محبت والے رشتے عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا، ہم کو ہماری اولادوں کو ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو جذب فرما لے، اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد و نصرت فرما، تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، فلسطین ہو، برما ہو، افریقہ ہو، جہاں جہاں مسلمانوں میں اللہ مظالم ہو رہے ہیں مسلمانوں پر، اے اللہ ان کی مدد و نصرت فرما، اے اللہ ظالموں کو چن چن کر ہلاک کر دے، اللہ ان کو ذلیل و خوار کر دے، اللہ ان کو عبرتناک انجام سے دوچار کر دے، اللہ ان میں اختلاف ڈال دے، اللہ ان پر ایسی ہوا مسلط کر دے، آندھیوں والی ہوا مسلط کر دے، اے اللہ جو ان کے سارے نظام کو تباہ و برباد کر دے، اللہ ان کے بیڑے بڑے بڑے بیڑوں کو غرق کر دے، اے اللہ اپنے سمندر میں ایسا طوفان برپا کر دے کہ ان کے بڑے بڑے بیڑے ان کے تکبر اور ان کی جو استہزاء ہے اس کے ساتھ وہ غرق ہو جائیں اور ان کو ذلیل و خوار کر دیں، اللہ ان کو جو طاقت کا اور غرور کا غرور ہے اور نشہ ہے، اے اللہ اس کو مسمار کر دے، پامال کر دے، اے اللہ ہماری سن لے، اے اللہ سنتے ہیں کہ مظلوم کی دعا عرش اعظم تک پہنچتی ہے، ضرور سنی جاتی ہے، رد نہیں ہوتی، اے اللہ کتنے مظلوم مسلمان آپ کو پکار رہے ہیں، اے اللہ ہماری پکار پر اے اللہ ہماری مدد فرمائیے، اے اللہ ہم مظلوم ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم ان طاقتور دشمن کے مقابلے میں اے اللہ آپ کو پیش کرتے ہیں، کیا آپ تمام طاقتوں سے بالاتر ہیں، بزرگ برتر ہیں، پوری پوری قدرت والے ہیں، اے اللہ اپنی قدرت قاہرہ غالبہ سے ہمارے دشمنوں کو مغلوب کر دے اور اسلام اور مسلمانوں کو غالب فرما دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.